सनिचर 21 अक्टूबर के सैरबीन के साथ मैं हूं जावेद सुमरो। सुनने वालों को सलाम पहुंचे। काबुल में फौजियों पर होने वाले एक ताजा हमले में 15 अफराद हलाक हो गए हैं। कल दो हमलों में 60 से ज्यादा लोग मारे गए। शिद्दत पसंद क्या चाहते हैं?
जो जंग जो है वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान में बर्फबारी से शुरू होने से पहले दिखा दे कि वो अब भी सीन पर है।
तफसील आलमी खबरों के बाद।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, शुमाइला खान से खबरें सुनिए। अफगानिस्तान के दारुलहुकूमत काबुल में खुदकुश हमले में कम से कम 15 फौजी कैडेट्स हलाक हो गए हैं, जबकि गुज़िश्ता रोज काबुल की एक इमाम बारगाह और एक मस्जिद में होने वाले दो मुख्तलिफ हमलों में कम से कम 60 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हुए थे, जिनकी नमाज जनाजा आज पढ़ाई गई। तफसील के साथ नाजिया गुलजार।
अफगान वजारत दिफा का कहना है कि हमला आवरों ने अहम फौजी अकेडमी के बाहर कैडेट्स की एक बस को निशाना बनाया, जिसमें कम अज़ कम 15 कैडेट्स हलाक हो गए हैं। इससे कबल दारुलहकूमत काबुल की एक इमाम बारगाह पर गुज़श्ता रोज़ होने वाले हमले में हलाक अफराद की नमाज जनाजा आज अदा कर दी गई। काबुल में वाक़ इमाम जमान मस्जिद पर होने वाले खुदकुश हमले में कम अज़ कम 39 अफराद हलाक हुए। इसके अलावा सूबे गौर में एक और मस्जिद पर होने वाले हमले में 20 अफराद हलाक हुए थे। शिदत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया का कहना है कि इन हमलों के पीछे उनका हाथ है।
पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के ज़िले हरनाई में कोयले की कान में फंसे हुए 9 कानकनों में से 7 की लाशों को निकाल लिया गया है। तफसील के साथ नामानिगार मोहम्मद काजिम।
हरनाई में सिविल इंतजामिया के एक सीनियर अहलकार ने बताया कि जिला किला के शारग में इब्तदाई तौर पर 5 कानकन 3 कानों में फंस गए थे। उन्होंने बताया कि इनमें से 2 की लाशों के अलावा ये कुछ जख्मी हालत में निकाला गया। एहलकार का कहना था कि इनमें से 2 कानकनों को नहीं निकाला जा सका। उन्होंने बताया कि दोनों कानकनों को निकालने के लिए जब मजीद 5 कानकन कान में दाखिल हुए तो वो भी तोदा गिरने की वजह से फंस गए। एहलकार के मुताबिक मजमूई तौर पर फंसे हुए 9 कानकनों में से अब तक 7 की लाशों को निकाला जा चुका है।
स्पेन के वजीर आजम मारियानो रखॉय ने कैटलोनिया की मौजूदा इंतजामिया को बरतरफ करने के साथ साथ जल्द अज जल्द ताज़ा इंतखाबात कराने का ऐलान किया है। तफसील के साथ रजा हमदानी।
स्पेन के वजीर आजम ने मरकजी हुकूमत के वजरा को कैटलोनिया में मुतलका किरदार संभालने का कहा है। काबीना के एक हंगामी इजलास के बाद उनका कहना था कि वो कैटलोनिया को इसकी खुद मुख्तारी से अलग नहीं कर रहे, बल्कि इस खुद मुख्तार खत्ते में एक बार फिर कानून की हुक्मरानी ला रहे हैं। उन्होंने कैटलोनिया के अलहदगी पसंदों की जानिब से मुल्क तोड़ने में कामयाबी की सूरत में मुआशी तबाही के खतरे से खबरदार किया। उधर अलहदगी पसंद गिरफ्तार किए जाने वाले अपने 2 रहनुमाओं की रिहाई के लिए आज बार्सिलोना में एक रैली निकाल रहे हैं।
जर्मनी के शहर म्यूनिख की पुलिस का कहना है कि उन्होंने शहर के मरकज में मुतादिद राहगीरों को चाकू के वार करके जख्मी करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। म्यूनिख की पुलिस के सरबराह का कहना है कि ऐसा कोई इशारा नहीं मिला कि हमला करने वाले शख्स के कोई मजहबी या सियासी मुहर्रिकात थे। पुलिस ने यह भी बताया कि किसी भी मुतासर शख्स को खतरनाक चोटें नहीं आई हैं। सऊदी अरब के वजीर तेल खालिद अल-फताह ने उनके मुल्क और इराक के दरमियान मुआशी तआवुन बढ़ाने पर जोर दिया है। तफसील बताएंगी सबा नाज।
सऊदी अरब के वजीर तेल ने यह तबसरा बगदाद के एक दौरे के दौरान किया, जो कई सालों की कशीदगी के बाद दोनों मुमालिक के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी का एक इशारा है। इससे कबल 3 अशरों बाद बुध के रोज पहली बार एक सऊदी कमर्शियल तैयारा बगदाद में उतरा था। तज्जिया निगारों का कहना है कि इराकी ताल्लुकात की बेहतरी से मुआशी फायदे के ख्वाहिशमंद हैं, जबकि सऊदी अरब को उम्मीद है कि बगदाद के साथ करीबी ताल्लुकात खित्ते में इसके हरीफ मुल्क ईरान पर असर रसूख डालने में मदद देंगे।
इसराइली फौज का कहना है कि शाम से आने वाले कई रॉकेट्स उनके जेर कब्जा इलाके गोलान हाइट्स में गिरने के बाद उन्होंने शामी फौज के 3 तोपखानों पर हमला करके उन्हें तबाह कर दिया है। इसराइली फौज के एक तर्जुमान ने रॉकेट दागे जाने को एक गैर मामूली वाकया करार दिया। उनका कहना था कि अगर शाम में जारी तनाज़े के सबब यह गैर इरादी वाकया पेश आया तो इसकी जिम्मेदारी भी दमिश्क की हुकूमत है। इसराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू का कहना है कि इसराइल किसी भी हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंदिया दिया है कि वो साबिक सदर जॉन एफ कैनेडी के कत्ल से मुतालिक हज़ारों खुफिया दस्तावेज़ात रिलीज करने का इरादा रखते हैं। उन्हें निस सदी पहले डैलिस में गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں اور زمبابوے میں حزب اختلاف کی جماعتوں نے عالمی ادارہ صحت کی جانب سے صدر رابرٹ مگابے کو خیر سگالی کا سفیر مقرر کرنے کے فیصلے کی مذمت کی ہے. امریکہ سمیت برطانوی حکومت نے بھی اس تقرری پر مایوسی اور افسوس کا اظہار کیا ہے. ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ انسانی حقوق سے متعلق مسٹر مگابے کا ریکارڈ دیکھتے ہوئے یہ ایک شرمناک بات ہے کہ ایسا کردار انہیں دیا جائے. زمبابوے کی حزب اختلاف نے اس تقرری کو مضحکہ خیز قرار دیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
رول ساؤنڈ، کیمرہ، ایکشن.
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں.
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا.
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں، پردے کے پیچھے کیا ہے، باکس آفس کا بادشاہ کون ہے،
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن.
آج شام سیربین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
سیربین بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نجم سیٹھی نے ایک کھلاڑی کے ساتھ بکی کے رابطے کی تصدیق کی ہے. اس خبر کی تفصیل پروگرام میں آگے چل کر سنیے گا، لیکن پہلے چلتے ہیں افغانستان، جہاں حکام کے مطابق دارالحکومت کابل میں ایک خود کش حملہ آور نے ملٹری کیڈیٹس کی ایک بس کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 15 کیڈیٹس کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں. ادھر گزشتہ روز افغانستان میں دو مساجد پر ہونے والے دو مختلف حملوں میں ہلاک ہونے والے افراد کی آج نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے. ان حملوں میں تقریباً 60 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے تھے. نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات کے ساتھ نازیہ گلزار.
افغانستان کی وزارت دفاع کے مطابق دارالحکومت کابل میں ایک خودکش حملہ آور نے ملٹری اکیڈمی کے باہر کیڈٹس کی ایک بس کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں ملٹری کیڈٹس کی ہلاکتیں ہوئیں. شہر میں پچھلے 24 گھنٹوں میں ہونے والا یہ دوسرا خودکش حملہ ہے. اس سے قبل کابل کے مغربی حصے میں واقع شیعہ مسلمانوں کی مسجد امام زامن پر ہونے والے خودکش حملے میں کم از کم 39 افراد ہلاک ہو گئے تھے. عینی شاہدین نے بتایا کہ کابل کی یہ مسجد میدان جنگ کا منظر پیش کر رہی تھی.
یک دم کرده که میتو پرید میں تو کل کے نفرات روی مسجد اتی تھا کہ روی مسجد آتش گرفت.
مسجد کے اندر دھماکے کی آواز تھی، میں گر گیا. میں نے کئی لوگوں کو زمین پر پڑے ہوئے دیکھا. مسجد شولوں اور کھڑکیوں کے شیشوں سے بھر گئی تھی، جو ہر طرف سے ٹوٹ کر گر رہے تھے. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں.
اور شکا شدن مردوں بخاطر شہداء زیاد بودا، زخمی زیاد،
بڑی تعداد میں جانی نقصان ہوا. ہر کوئی صدمے میں تھا. ہلاک ہونے والوں میں بچے، عورتیں اور بزرگ شامل تھے.
خورد، کلان، زن،
گزشتہ روز ہی افغانستان کے مرکزی صوبے غور میں ایک سنی مسلمانوں کی مسجد پر بھی حملہ ہوا، جس میں 20 کے لگ بھگ افراد ہلاک ہو گئے. ایک عینی شاہد نے آنکھوں دیکھا احوال کچھ اس طرح سے بتایا.
مردم عبادت بدا دشمن داخل مسجد میشہ.
لوگ نماز پڑھ رہے تھے جب حملہ آور مسجد میں داخل ہوا اور خود کو دھماکے سے اڑا دیا.
خود انفجار میں تھا.
کابل پولیس کے ترجمان بشیر مجاہد نے کابل میں شیعہ مسجد پر حملے کی تصدیق کی، لیکن مزید معلومات فراہم کرنے سے انکار کیا. افغانستان کی وزارت داخلہ کے ایک ترجمان نے کہا کہ تحقیقکار موقع واردات سے شواہد اکٹھے کر کے دھماکے کی ساخت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ادھر یہ بھی اطلاعات ہیں کہ گزشتہ روز حملہ آور نے نماز جمعہ کے موقع پر خود کو دھماکے سے اڑانے سے پہلے نمازیوں پر اندھا فائرنگ کی. کابل میں ہونے والے حملے کی ذمہ داری نام نہاد شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے قبول کی ہے، تاہم تنظیم نے اس حوالے سے کوئی شواہد فراہم نہیں کیے. ماضی میں دولت اسلامیہ شیعہ مساجد پر حملے کرتی رہی ہے. اس سے قبل 20 اگست کو کابل میں نمازیوں پر ہونے والے ایک حملے میں 20 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ اسی سال مئی میں کابل میں ایک ٹرک بم حملے میں 150 افراد ہلاک ہوئے تھے.
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی تھیں نازیہ گلزار. اور افغانستان کی صورتحال کے تجزیے کے لیے میں نے بات کی بی بی سی افغان سروس کے ہمارے ساتھی عنایت الحق یاسینی سے، اور پہلے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ اس نوعیت کے حملوں میں اضافہ اچانک کیوں ہوا ہے؟
میرے خیال سے گزشتہ ایک ہفتے میں اگر ہم دیکھ لیں افغانستان کے دور دراز علاقوں میں بھی ایسے حملے ہوئے ہیں. شاید جو ملٹنٹس ہے، جو جنگ جو ہے، وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں جو موسم سرما ہے اس کے شروع ہونے شروع ہوا ہے برف باری سے شروع ہونے سے پہلے اپنے آپ کو دکھا دے کہ وہ اب بھی سین پر ہے اور آپریٹ کر رہے ہیں اور افغان حکومت پر فشار ڈالا جائے. گزشتہ ہفتے جب یہ حملے ہو رہے تھے ٹیوزڈے کو, تو وہی وقت پر عمان میں جو مذاکرات تھے, جو ایک روڈ میپ پر بحث کر رہے تھے کہ کیسے افغانستان میں پیس کے لیے راہ ہموار کیا جائے, اسی دن ایسے حملے شروع ہوئے. تو ایک جو ملٹنٹس ہے جنگ جو ہے وہ پریشر ڈالنا چاہتے ہیں افغان حکومت پر, اور چاہتے ہیں کہ جب بھی کوئی مذاکرات ہو ان میں ایک ایسی پوزیشن سے بات کرے جو ملٹنٹس فکر کر رہے ہیں سوچ رہے ہیں کہ پاورفل پوزیشن سے.
تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ کیا مذاکرات میں جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے کیا؟
اگر آج نہ ہو تو کل. یہ افغانستان کا مسئلہ ہم دیکھ رہے ہیں, نہ تو کابل حکومت نہ تو انٹرنیشنل کمیونٹی نے 16 سالوں میں جو اپنا اہداف تھے جو جنگ ختم کرے وہ حاصل نہیں کیے, اور نہ طالبان اور دوسری جو جنگ جو ہے اور جو ملٹنس ہے وہ کر سکتے ہیں کہ کابل آ جائے اور کابل کو لے لیں. مذاکرات واحد ہی راستہ ہے جو بھی ہو. اگر افغان حکومت ہی سوچ رہی ہے کہ طالبان کو ختم کریں گے زور سے نہیں کر سکتے, اور اگر طالبان سوچ رہے ہیں کہ کابل میں تبدیلی لائیں گے کابل کو پھر لیں گے 1996 کی طرح, تو یہ خارج از امکان ہے. اس لیے واحد راستہ مذاکرات ہے.
اچھا یہ بتائیں کہ داعش یا دولت اسلامیہ نام نہاد تنظیم جو ہے شدت پسند, وہ رکہ میں اس کی ناکامی ہوئی ہے, تو کیا وہ اب افغانستان میں اس دباؤ کا بدلہ لے رہی ہے, اس جو اس کو باقی دنیا میں شکست ہو رہی ہے اس کا وہ بدلہ افغانستان میں لے رہی ہے؟
میرا خیال نہیں ہے کہ جو داعش سوریا شام میں ہے اور افغانستان میں ہے, آئیڈیولوجیکلی یہ لوگ ایک رابطہ رکھتے ہوں گے, لیکن عملاً افغانستان ایک دور دراز علاقہ ہے سوریا سے, اس کے بارڈر نہیں ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں اس داعش میں یہ ننگرہار پروونس میں اس کا بیس ہے, اس کے جو پاکستان کی بارڈر کے قریب علاقے ہیں وہی صوبے سے میں بھی ہوں, ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اکثر وہ لوگ ہیں جو سابقہ طالبان تھے, جو پاکستانی سابقہ طالبان تھے اور جو افغان طالبان کی موومنٹ تھے. میرے نظر سے میرے خیال میں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں جو ریلیجس ہارمنی ہے اس کو سیکٹیرین کی طرف لے جائے اور ایسی نفرت پیدا کرے.
اچھا یہ بتائیں کہ جو یہ حملے ہوئے ہیں افغانستان میں اور خاص طور پہ کابل میں, تو کابل کی سیکیورٹی کے بارے میں بھی بڑے سوالات ہو گئے کہ افغانستان کی جو اپنے اندرونی سیکیورٹی کے اہلکار ہیں جو ادارے ہیں وہ ابھی تک اس لیول پہ اس سطح پر تربیت حاصل نہیں کر پائے.
اس بات میں کچھ حد تک حقیقت ہے, اور جو افغانستان کی جو انٹیلیجنس فیلئر ہے وہ اس کی سبب بنتی ہے, لیکن ہم نے دیکھ لیا کہ گزشتہ ہفتے اسی کابل میں سیکیورٹی فورسز نے ایک بہت بڑے عملے کی کوشش ناکام بنا دی, اور جو بارود اس سے بری ایک ٹرک کو پکڑا اور بندے کو پکڑا. سیکیورٹی لیپسز ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. ہم خود جب سیکیورٹی آفیشیل سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں مشکلات ہیں, لیکن وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس پر کنٹرول حاصل کرے.
انٹیلیجنس گیدرنگ جو ہے, جو خفیہ معلومات حاصل کرنا ہے, اس میں لگتا ہے کہ وہ نیٹورک نہیں بن پا رہا افغانستان کے سیکیورٹی سروسز کا.
جیسے میں نے کہا اس میں صدق ہے, لیکن آپ یہ بھی ہم کمپیئر نہیں کر سکتے دوسرے ملکوں کے ساتھ. 16 سال ہوئے, 16 سال پہلے افغانستان میں تو کچھ ادارے بھی نہیں تھے نا. اور بہت بڑا مشکل یہ بھی ہے کہ افغانستان میں جو سیاسی کشمکش ہے ان سائڈ گورنمنٹ, وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے.
صورتحال کا تجزیہ کر رہے تھے ہمارے بی بی سی افغان سروس کے ساتھی عنایت الحق یاسینی. اور افغانستان کی صورتحال یا دنیا بھر کی مزید خبروں پر نظر رکھنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی آ سکتے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اگست میں جب افغانستان کے بارے میں اپنی پالیسی واضح کی تھی, اس وقت مزید امریکی فوجیوں کو افغانستان بھیجے جانے کے علاوہ یہ بھی کہا تھا کہ امریکہ کی کوشش یہی رہے گی کہ کسی طرح طالبان کو افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے پر آمادہ کیا جائے. اس کے علاوہ پاکستان پر بھی زور دیا جاتا رہا ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے. کئی امریکی وزراء حال ہی میں اس بارے میں بیانات بھی دے چکے ہیں. نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی کی رپورٹ.
21 اگست کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان میں اپنی پالیسی واضح کرتے ہوئے اس بات کا بھی ذکر کیا تھا کہ کسی طرح طالبان کو سیاسی عمل میں شامل ہونے کے لیے تیار کروایا جائے۔ امریکی اہلکار اس سلسلے میں پاکستان کے رول کی بھی بات کرتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان پر اس بات پر دباؤ ڈالا جاتا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر موجود دہشت گرد گروہوں کو اکھاڑ پھینکے۔ افغانستان میں حال کے دنوں میں پے در پے حملوں کے سائے میں امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن پاکستان اور بھارت کا دورہ بھی کرنے والے ہیں۔ پچھلے ہفتے امریکی وزیر خارجہ نے واشنگٹن کے سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز میں ایک خطاب کے دوران یہ پھر دہرایا کہ پاکستان اپنی سرحدوں کے اندر موجود دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائی کرے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے بھارت امریکہ کا ساتھی ہے۔
We expect Pakistan to take decisive action against terrorist groups based within their own borders that threaten their own people and the broader region.
افغانستان میں امریکہ اپنی سب سے لمبی جنگ میں جوجھ رہا ہے، لیکن صدر ٹرمپ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ امریکی فوجیں اس وقت تک افغانستان سے نہیں جائیں گی جب تک طالبان ہتھیار ڈال کر افغان حکومت سے بات چیت کے لیے تیار نہیں ہو جاتے۔ اس سلسلے میں پاکستان کی جانب بھی امریکہ کی نگاہیں لگی رہتی ہیں۔ پچھلے ہفتے ایک امریکی وفد پاکستان بھی پہنچا تھا، جس کی سربراہی امریکی صدر کی مشیر اور نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جنوبی ایشیا کی سینئر ڈائریکٹر لیزا کرٹس نے کی تھی، اور اس میں افغانستان اور پاکستان کے لیے امریکہ کی خصوصی نمائندہ ایلس ویلز بھی شامل تھیں۔ پاکستانی حکام کے ساتھ اس امریکی وفد کی ملاقات میں صدر ٹرمپ کی افغان پالیسی سر فہرست تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس ملاقات کے دوران پاکستان اور امریکہ نے ایک دوسرے سے گلے شکوے کھل کر سنے اور سنائے، اور خبروں میں کہا گیا کہ پاکستان نے امریکیوں سے ایک بار پھر افغانستان میں بھارت کے رول پر سخت اعتراض جتایا۔ ادھر پاکستانی فوج کے سربراہ کے حال کے کابل دورے سے بھی امریکہ کو امیدیں تھیں۔ امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس نے حال ہی میں سینٹ کی ہیئرنگ کے دوران یہ امید ظاہر کی تھی کہ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا دورے کابل مثبت نتائج لا سکتا ہے۔
Visit by the chief of army staff from Pakistan. There is actually optimism in Kabul that his visit presages a new chapter. I'm in the we'll see mode.
لیکن افغانستان میں اب حال کے حملوں کے بعد یہ کہنا مشکل ہے کہ کیا جیمز میٹس اب بھی پر امید ہیں۔ صدر ٹرمپ کے کہنے پر جیمز میٹس نے 3,000 مزید امریکی فوجی افغانستان میں بھیجے، اور امریکی فوجیں طالبان کے خلاف شدید بمباری بھی کرتی رہتی ہیں، لیکن سن 2001 کے امریکی حملوں کے بعد اس وقت طالبان کا افغانستان کے سب سے زیادہ علاقوں پر کنٹرول ہے۔ ویسے حال میں امریکی وزیر خارجہ طالبان کو مخاطب کر کے یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ افغانستان میں امریکہ جنگ جیتے یا نہ جیتے، لیکن طالبان کو بھی جیتنے نہیں دے گا۔
نیو یارک سے یہ تھے صحافی سلیم رضوی۔ پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر خاردار باڑ لگانے کا کام آج کل زور و شور سے جاری ہے۔ کئی مرحلوں پر مشتمل اس منصوبے پر کام جون میں شروع ہوا، اور اب تک 43 کلومیٹر سرحد پر باڑ کی تنصیب مکمل ہو چکی ہے، جبکہ 2,000 کلومیٹر سے زائد طویل اس منصوبے کا تخمینہ 56 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ گزشتہ روز ملکی اور بین الاقوامی میڈیا کو پہلی بار شمالی اور جنوبی وزیرستان کی سرحد کا دورہ کرایا گیا، جہاں باڑھ لگنے کا سلسلہ جاری ہے۔ نامہ نگار فرحت جاوید بھی اس گروپ میں شامل تھیں جو قبائلی علاقے وزیرستان سے یہ رپورٹ بھیج رہی ہیں۔
1893 میں جب برطانوی سفارتکار سر مورٹیمر ڈیورنڈ نے سرحد پر یہ تخیلاتی لکیر کھینچی ہوگی تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ ایک دن یہاں 12 فٹ اونچی دو رویا باڑ لگا دی جائے گی۔ تقریباً 2,350 کلومیٹر طویل یہ ڈیورنڈ لائن پاکستان اور افغانستان کے درمیان بین الاقوامی سرحد ہے، جسے افغانستان متنازع قرار دیتا ہے۔ پاکستانی فوج اسی سرحد پر بظاہر ناقابل عبور باڑ لگا رہی ہے۔ سرحدی باڑ کے اس پار افغان صوبوں خوص اور پکتیکا کے دیہات واضح دیکھے جا سکتے ہیں۔ عسکری حکام کے مطابق باڑ نصب کرنے کے علاوہ یہاں ہر 1 سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر 750 قلعے تعمیر کیے جائیں گے، جن میں سے 92 مکمل ہو چکے ہیں۔ علاقے کے کمانڈنگ افسر نے بتایا کہ باڑ مکمل ہونے کے بعد سرحد پر کسی بھی قسم کی نقل و حرکت ان کی نظر سے بچ نہیں سکتی۔ انگور اڈا میں قائم اس قلعے کے گرد بارودی سرنگوں کے حوالے سے حکام نے بتایا کہ سرحد پر یہ نصب نہیں کی جا رہی، تاہم بعض انتہائی حساس علاقوں میں موجود قلعوں کی حفاظت کے لیے ماضی میں یہ بارودی سرنگیں نصب کی گئیں۔ تاہم گزشتہ 2 سالوں کے دوران سرحد پر افغانستان کی جانب سے شدید رد عمل کا اظہار بھی کیا گیا ہے، جس کے بعد کئی دنوں تک مختلف کراسنگ پوائنٹس بند رہے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد پر 16 میں سے صرف 2 کراسنگ پوائنٹس तुरखम और चमन पर बायोमेट्रिक सिस्टम नस्ब किया गया है, जबकि इस साल के आखिर तक गुलाम खान और करलाची को भी आमदोरफ्त के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। फरहत जावेद, बीबीसी न्यूज़, फाटा।
और यहाँ पर ये बताते चलें आपको कि ये सहाफ़ियों का ग्रुप जिसमें मकामी और बैन अलाक़वामी सहाफ़ी मौजूद थे, उनको ये बाढ़ दिखाने के लिए पाकिस्तानी हुक्काम तकरीबन 3 रोज़ पहले उस इलाके में गए थे जहाँ पर ये बाढ़ लगाए जाने का सिलसिला जारी है। फरहत जावेद ने ये रिपोर्ट हमें 2 दिन पहले भेजी थी जो आज आपके लिए हमने पेश की। सैरबीन बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। कैनेडियन शहरी जोशुआ बॉयल और उनकी अमरीकी निजात बीवी कैटलिन कॉलमन को अफगानिस्तान में तालिबान के ग्रोह ने 5 बरस कबल अगवा कर लिया था। उनकी रिहाई हाल ही में पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों की एक कार्रवाई में अमल में आई, जिसके लिए इतलात के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने मालूमात फराहम की थी। इस जोड़े से मुतालिक नई मालूमात मंजरेआम पर आई हैं, जिनको बीबीसी की एक नामा निगार जैसिका मर्फी ने यकजा किया है। इस रिपोर्ट पर हमारे साथी फराज हाशमी की नज़र रही, जो इस वक्त यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। फराज, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जब भी कोई बंदा, इंसान ये खबर सुन रहा है या पढ़ रहा है, तो सबसे पहला सवाल जहन में ये आता है कि ये जोड़ा जिसमें एक अमरीकी है और एक कैनेडियन शहरी हैं, वो अफगानिस्तान में कर क्या रहे थे? तो ये जो जैसिका मर्फी हैं, वो क्या बता रही हैं?
जावेद, आपने बड़ा अहम और बुनियादी नोयत का सवाल किया और बड़ा दिलचस्प सवाल है। और जैसिका मर्फी की रिपोर्ट जो है, तफसीली रिपोर्ट हमारी बीबीसी उर्दू वेबसाइट पर लगी है, और नाज़रीन और कारीन जो है ना, इसे पढ़ भी रहे हैं, नाज़रीन जो हैं वो जाके पढ़ सकते हैं
जी।
तो इस पूरी रिपोर्ट को हमने अपनी वेबसाइट पर लगाया है, लेकिन इसमें ये सवाल जो है ना, इसका जवाब भी तिशना है। ये जवाब ये सवाल जो है अभी जवाब तलब है कि आखिर ये वो ये लोग दोनों मियाँ बीवी आखिर इतने ख़तरनाक मुल्क में कर क्या रहे थे। और यही सवाल जो है ना, लोग इसका जवाब तलाश कर रहे हैं। हाँ। और मुख्तलिफ सहाफ़ी और अमरीकी ज़राए अब्लाग में भी बहुत सी खबरें छप रही हैं, लेकिन इसका अभी तक जवाब कोई जवाब नहीं मिल सका। और अभी तक ये मुअम्मा है कि आखिर ये लोग वहाँ क्या करने गए थे,
तो वहाँ पहुँचे कैसे?
असल में ये दोनों इनकी जो बीवी हैं, उनका अमरीकी निजाद है, अमरीका से इनका ताल्लुक़ है, और उनके बारे में कहा ये जा रहा है, और जो खबरें शाया हो रही हैं कि ये बड़ी इनकी तबीयत जो है मुहिम जुआना थी और वो सफ़र के लिए बड़ी जल्दी तैयार हो जाती थी। तो ये दोनों मियाँ बीवी पहले वस्त एशिया की रियासतों किर्गिस्तान, पाकिस्तान और उस इलाके में सफ़र करते रहे, उसके बाद ये वहाँ से अफगानिस्तान पहुँचे, और जहाँ वर्दक सूबे में 2013 में ये सफ़र कर रहे थे तो हक्कानी नेटवर्क के हाथ चढ़ गए, और उसके बाद ये 5 साल वहाँ पे कैद रहे। अब इसमें इस पूरी ये बड़ी दिलचस्प कहानी है, और आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है ज़राए अब्लाग के नुमाइंदे और मुख्तलिफ बैन अलाक़वामी मीडिया इन सवालों का जवाब तलाश करते रहेंगे और मुख्तलिफ कयास आरायां करते रहेंगे कि आखिर ये किस कैसे पकड़े गए, क्या हुआ इनके साथ, इन पर क्या बीती।
अच्छा, एक ये चीज़ भी सामने आ रही थी कि ये चूँकि इनका ईसाई या मसीही अकीदा है, और ये इनका ये भी कहना है कि वो वहाँ पर एक कम्युनिटी की मदद के लिए या गैर सरकारी अंदाज में जो लोगों की इमदाद की जाती है, मदद की जाती है, उसके लिए जा रहे थे।
ये बिल्कुल, ये भी बड़ा दिलचस्प पहलू है। इनके दोस्तों के हवाले से जो कुछ सामने आया, जो बातें सामने आई हैं, उनके दोस्त कहते हैं कि ये बड़े सादा लॉ किस्म के आदमी थे, और क्योंकि इनका एक अकलियती फ़िरके से ताल्लुक़ है, और ये इनको अकलियतों की इनके दिल में बड़ी मोहब्बत थी या उनके लिए बड़ा दर्द था, और ये दोनों मियाँ बीवी इसी जज्बे के, इंसानी जज्बे के तहत वहाँ अफगानिस्तान में मदद करने के लिए चले गए। लेकिन दोनों मियाँ बीवी खाली हाथ बगैर किसी इमदाद के, मतलब किस अंदाज में मदद करने गए थे? हाँ, कोई
फिर सवाल हैं
जी? जी
भी
जी हाँ, बहुत तिशना सवाल आते हैं, जवाब इसमें सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले।
अच्छा, ये बताएं कि अमरीकी CIA ने कहा कि ये 5 बरस से पाकिस्तान में थे। पहले तो ये कहा जा रहा था कि ये अफगानिस्तान में थे और उन्हें पाकिस्तान मुंतकिल किया जा रहा था, जब उन्हें एक फौजी ऑपरेशन में आज़ाद कराया गया, तो इस तनाज़ पर क्या सामने आ रही है?
देखिए, जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है जिसमें आपने कहा है कि ये एक फौजी कार्रवाई में इन्हें बाजियाब कराया गया, इस पर कोई तजाद नहीं है, और सब इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि वाकई में एक بڑی زبردست کارروائی میں پاکستانی فوج نے انہیں وہاں سے بازیاب کرایا، جبکہ انہیں گاڑی میں منتقل کیا جا رہا تھا۔ اب کہاں سے کہاں منتقل کیا جا رہا تھا، اس بارے میں تضاد ہے۔ امریکی، جیسا آپ نے بتایا، سے یہ نے بھی کہا ہے کہ یہ ان لوگوں کو جو منتقل کیا جا رہا تھا وہ پاکستان کے اندر ہی کہیں منتقل کیا جا رہا تھا، پانچ سال سے پاکستان میں تھے، جبکہ پاکستانی حکام کا یہ کہنا ہے کہ انہیں سرحد کے پار سے پاکستان منتقل کیا جا رہا تھا۔
فراز ہاشمی، بہت بہت شکریہ۔ ہمارے پاس وقت ہوتا تو اس بہت ہی دلچسپ کہانی پر مزید بات کرتے، لیکن یہاں پروگرام کا حصہ نصف ہونے کو آ رہا ہے۔ ہم ابھی مزید خبریں آپ تک پہنچائیں گے، سیر بین ابھی جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں،
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو۔
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ عبید ملک۔
ڈھاکہ میں جاری ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ کے سپر فور راؤنڈ میں آج دو روایتی حریف انڈیا اور پاکستان مد مقابل ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان میچ بارش کے باعث تاخیر سے شروع ہوا، جبکہ دوسرا میچ جنوبی کوریا اور ملیشیا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ نجم سیٹھی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ہمارے کھلاڑی کو میچ فکسنگ کی پیشکش ہوئی ہے، جس کی تفصیلات ہم نے قوانین کے مطابق انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو فراہم کر دی ہیں۔ سری لنکا نے پاکستان کے خلاف 3 T20 میچوں کی سیریز کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ سری لنکن ٹیم میں دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والی T20 سیریز میں زیادہ تر نئے کھلاڑی شامل کیے گئے ہیں، اور اس کی وجہ کچھ پرانے پلیئرز کی جانب سے پاکستان آنے سے انکار ہے۔ جن کھلاڑیوں نے پاکستان آنے سے انکار کیا ان میں لسیت ملنگا، دنیش چندیمل، اپل ترنگا اور لکمل شامل ہیں۔ پاکستان کے خلاف T20 سیریز کے لیے تیزارا پریرا کو سری لنکن ٹیم کا کپتان مقرر کیا گیا ہے۔ سری لنکا اور پاکستان کے درمیان 3 T20 میچوں پر مشتمل سیریز کا تیسرا اور آخری میچ 29 اکتوبر کو لاہور میں کھیلا جائے گا، اور یہ سری لنکن ٹیم کا 2009 کے بعد پاکستانی سرزمین پر پہلا انٹرنیشنل میچ ہوگا۔ فٹ بال انگلش پریمیئر لیگ میں آج 7 مقابلے ہوں گے، جن میں چیلسی کا سامنا ووڈ فورڈ، مینچسٹر یونائیٹڈ کا مقابلہ ہینڈز فیلڈ ٹاؤن، مینچسٹر سٹی کا مقابلہ برنلے، نیو کیسل یونائیٹڈ کا مقابلہ کرسٹل پیلس، اور 3 اور مقابلے شامل ہیں۔ بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم ان دنوں جنوبی افریقہ کے دورے پر ہے، جہاں بنگلہ دیشی پلیئر تمیم اقبال زخمی ہونے کی وجہ سے سیریز سے باہر ہو گئے ہیں۔ اس انجری کے باعث وہ 4 نومبر کو شروع ہونے والی بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کے پہلے 2 ہفتوں کے میچز نہیں کھیل سکیں گے۔ زمبابوے کے شہر بولووایو کے کوئنز اسپورٹس کلب میں آج ویسٹ انڈیز اور زمبابوے کے درمیان پہلے ٹیسٹ میچ کا آغاز ہو گیا ہے۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے عبید ملک۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان سے تعلق رکھنے والی قوم پرست جماعت بلوچ نیشنل موومنٹ نے اقوام متحدہ کے حقوق انسانی کے کونسل میں پاکستان کو رکنیت دینے پر اقوام متحدہ کی مذمت کی ہے۔ اس کی تفصیل پروگرام میں آگے چل کر سنیے گا، ساتھ ہی یہ بھی کہ بالی ووڈ راؤنڈ اپ میں آج کیا کیا ہے۔ لیکن یہاں پروگرام کے نصف حصے پر اہم عالمی خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں خودکش حملے میں کم از کم 15 فوجی کیڈٹس ہلاک ہو گئے ہیں۔ طالبان نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ گزشتہ روز کابل میں ایک امام بارگاہ اور ایک مسجد پر حملوں میں 60 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے، جس کی ذمہ داری شدت پسند دولت اسلامیہ نے قبول کی تھی۔ کیٹالونیا کو آزاد ریاست بنانے سے روکنے کے لیے اسپین کی حکومت نے خطے کے حکام کے اختیارات ختم کر دیے ہیں، جس کے خلاف بارسلونا میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد احتجاج کر رہی ہے۔ جرمنی کے شہر میونخ کی پولیس کے سربراہ کا کہنا ہے کہ متعدد راہگیروں کو چاقو کے وار کر کے زخمی کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اس سے کوئی ایسا اشارہ نہیں ملا کہ اس کے کوئی مذہبی یا سیاسی محرکات تھے۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اندیا دیا ہے کہ وہ سابق صدر جان ایف کینیڈی کے قتل سے متعلق ہزاروں خفیہ دستاویز ریلیز کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبریں پیش کر رہی تھیں شمائلہ خان۔ سیربین بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نجم سیٹھی نے تصدیق کی ہے کہ سری لنکا کے خلاف ون ڈے سیریز کے دوران پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ایک کھلاڑی سے مشکوک شخص نے رابطہ کیا تھا، تاہم انہوں نے اس کھلاڑی کا نام نہیں بتایا۔ میں نے اس بارے میں دبئی میں موجود ہمارے اسپورٹس کے نامہ نگار عبدالرشید شکور سے بات کی اور پہلے اس واقعے کی تفصیل پوچھی۔
یہ واقعہ 17 اکتوبر کو پیش آیا تھا، پاکستان اور سری لنکا کے درمیان تیسرے ون ڈے سے ایک دن پہلے 18 اکتوبر کو یہاں ابو ظہبی میں میچ تھا، اس سے ایک دن پہلے جو پتہ چلا ہے کہ کسی شخص نے پاکستانی ٹیم کے ایک انتہائی اہم کھلاڑی سے کچھ بات کرنے کی کوشش کی، کچھ آفر دینے کی کوشش کی یا اس طرح کی جو چیزیں سامنے آئیں، اور اس پر اس کھلاڑی نے فوری طور پر اپنی ٹیم مینجمنٹ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو اینٹی کرپشن یونٹ ہے اس کو مطلع کر دیا تھا۔ اس کی اطلاع پھر آئی سی سی کو گئی۔ تو یہ چیزیں کافی دنوں سے چل رہی تھیں، لیکن آج پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نجم سیٹھی صاحب نے اس بات کی باضابطہ طور پر باقاعدہ تصدیق کر دی ہے کہ اس کھلاڑی سے رابطہ ہوا تھا، وہ کھلاڑی کو اپروچ کیا گیا تھا جس کی اس کھلاڑی نے اطلاع دی ہے، لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ اس کھلاڑی کا نام نہیں بتا رہا، اس کو انہوں نے راز میں ہی رکھا ہوا ہے۔ اور لیکن اب یہ چیز جو ہے وہ اب کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ یہ ایک واقعہ ہوا تھا اس طرح کا، کہ جو جس میں ایک مشکوک شخص نے اسپاٹ فکسنگ یا اس طرح کی کوئی پیشکش جو ہے وہ پاکستانی ٹیم کے کھلاڑی سے کی تھی۔
اچھا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ نام ان کا نہیں بتایا جا رہا اور نام سامنے نہیں آ رہا، لیکن اب آگے ہوگا کیا؟ قواعد و ضوابط کیا کہتے ہیں؟
یہ بڑا سمپل سا ہے اس کا اصول۔ اگر اس طرح کی کوئی اپروچ ہوتی ہے، کوئی مشکوک شخص، بک میکر یا اس طرح کے جو کچھ لوگ ہیں، اگر وہ کھلاڑیوں سے رابطہ کرتے ہیں، تو اس میں پھر کھلاڑی اگر فوری طور پر جیسے اطلاع دے دیتے ہیں اپنی ٹیم مینجمنٹ کو، تو آئی سی سی کا اینٹی کرپشن یونٹ ہے، وہ پھر اس کھلاڑی سے رابطہ کرتا ہے اور تفصیلات معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ آگے چل کر ان کو آسانی ہو، اس طرح کی اگر کوئی تحقیقات ہوتی ہیں یا اس طرح کا کوئی ان کو آپریشن کلین اپ یا کہہ لیں یا اس طرح کا کچھ کرنا ہوتا ہے، تو ان کو آسانی ہو جاتی ہے، تمام معلومات ان تک آ جاتی ہیں، تو وہ پہلے مرحلے کے طور پر جو ہے وہ اس کھلاڑی سے رابطہ کرتے ہیں۔ تو یہی اس معاملے میں بھی ہوگا کہ آئی سی سی کا جو اینٹی کرپشن یونٹ کا کوئی افسر جو ہے اس کھلاڑی سے رابطہ کرے گا اور ان سے اس کی تفصیلات جانے گا۔
دبئی سے یہ تھے نامہ نگار عبدالرشید شکور۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان سے تعلق رکھنے والی قوم پرست جماعت بلوچ نیشنل موومنٹ نے اقوام متحدہ کے حقوق انسانی کے کونسل میں پاکستان کو رکنیت دینے پر اقوام متحدہ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ بی این ایم کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ حقوق انسانی کی پامالی میں ملوث ممالک کو طاقت دینے کے بجائے ان سے جواب طلبی کرے، تاہم پاکستان کے سرکاری حکام نے حقوق انسانی کی پامالی کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے ان کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
بی این ایم یعنی بلوچ نیشنل موومنٹ نے میڈیا کو جاری کیے جانے والے ایک بیان میں کہا ہے کہ حقوق انسانی کی پامالی میں ملوث ممالک کو اقوام متحدہ کے حقوق انسانی کے کونسل میں رکنیت دینا اقوام متحدہ کی حیثیت کو کمزور کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ ناروے سے ایک آڈیو بیان میں اقوام متحدہ کے حقوق انسانی کے کونسل میں پاکستان کو رکنیت دینے کے اقدام پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بی این ایم کے مرکزی کمیٹی کے رکن کچکول علی ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ریاستی ادارے مبینہ طور پر حقوق انسانی کی پامالیوں میں ملوث ہیں۔
تمام دنیا کو اچھی طرح علم ہے کہ جس طرح پاکستان بلوچستان میں جینوسائیڈ، اتنے کلیزنگ، کرائم اگینسٹ ہیومینٹی اور وار کرائم کر رہا ہے، اس کی کوئی دنیا میں نظیر ہی نہیں ملتا۔
کچکول علی ایڈوکیٹ کے مطابق بلوچستان میں حقوق انسانی کی پامالیوں کا نوٹس نہیں لیا گیا۔ بی این ایم کے رہنما کا کہنا ہے اگر کوئی ملک حقوق انسانی کی پامالی میں ملوث ہو تو اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق دنیا اس پر خاموش تماشائی نہیں بن سکتی۔
اور یہ بھی اقوام متحدہ کا ایجنڈا ہے کہ اگر کوئی ملک اپنے اندر کرائم اگینسٹ ہیومینٹی کر لے تو دنیا اس کو انتباہ کر دے گا کہ ان جرائم کی روک تھام کے لیے ضروری اقدامات کرے۔
بلوچستان اسمبلی کے سابق قائد حزب اختلاف کا کہنا ہے کہ جینوا میں اس سال حقوق انسانی سے متعلق اقوام متحدہ کے اداروں کا جو اجلاس ہوا اس میں بی این ایم کی جانب سے بلوچستان میں حقوق انسانی کی پامالیوں کے حوالے سے جو رپورٹ پیش کی گئی تو اس سے اتفاق کیا گیا۔
تمام چیئرمین ہم سے اتفاق کر گئے کہ بلوچستان میں پاکستان زیادتی کر رہا ہے اور یہ جو متذکرہ جرائم ہیں انہوں کی وہ ارتکاب کر رہا ہے۔
بی این ایم کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ حقوق انسانی کی پامالی میں ملوث ممالک کو طاقت دینے کی بجائے ان سے جواب طلبی کرے۔ تاہم جب ان الزامات پر بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی سے رابطہ کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ پاکستان بین الاقوامی برادری میں ایک ذمہ دار ملک ہے
اور پاکستان کے کسی کونے میں کہیں پر بھی جو ہیومن رائٹس ہے اس کی وائلیشن نہیں ہو رہی ہے۔ اگر کہیں کرائم ہوتا ہے تو اسٹیٹ آف پاکستان اس پر ریئیکٹ کرتا ہے اور ہماری عدالتیں آج آزاد ہیں، وہ لوگوں کو سزائیں دیتی ہیں۔
بلوچستان کے وزیر داخلہ نے ریاستی اداروں پر حقوق انسانی کی پامالی کے الزام کو بے بنیاد قرار دیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور اور اس کے ملحقہ علاقوں سے 3 لاشیں ملی ہیں۔ پشاور میں ایک خواجہ سرا، جبکہ ضلع بنیر اور سوات کے سرحدی علاقے سے 2 سابق فوجی اہلکاروں کی لاشیں ملی ہیں۔ ایکس آرمی اہلکار ضلع کی سطح پر پولیس میں تعینات کیے گئے ہیں۔ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
پشاور میں متھرا پولیس تھانے کے اہلکاروں نے بتایا کہ عاشق آباد کے علاقے سے ایک خواجہ سرا کی لاش آج دوپہر ملی ہے، جس کے جسم پر تشدد کے نشانات تھے۔ پولیس کے مطابق خواجہ سرا کی عمر 27 اور 28 سال کے درمیان ہے، لیکن مزید اس کی شناخت نہیں ہو سکی۔ متھرا تھانے کے اہلکار نے بتایا کہ لاش کا پوسٹ مارٹم کر دیا گیا ہے، لیکن اب تک کوئی ورثہ سامنے نہیں آئے اور نہ ہی یہ معلوم ہو سکا ہے کہ خواجہ سرا کا تعلق کس علاقے سے تھا۔ خواجہ سرا نے سرخ رنگ کے زنانہ کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ پختونخوا سول سوسائٹی نیٹ ورک کے کوارڈینیٹر تیمور کمال نے بی بی سی کو بتایا کہ علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ خواجہ سرا کے گلے پر بھی تیز دھار آلے کے زخم تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں 3 سالوں میں 53 خواجہ سراؤں کو ہلاک کیا گیا ہے، جبکہ اس سال 300 کے لگ بھگ خواجہ سراؤں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ادھر ضلع سوات اور بنیر کے سرحدی علاقے میں علم کی پہاڑی سے 2 ایکس آرمی اہلکاروں کی لاشیں ملی ہیں۔ دونوں اہلکار ان دنوں ضلع پولیس کے ساتھ کنٹریکٹ پر بھرتی ہوئے تھے اور وہ فوج کے ساتھ ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے۔ 2 روز پہلے دونوں اہلکار اچانک لاپتہ ہو گئے تھے۔ سوات پولیس کے اہلکاروں نے بتایا کہ آج دونوں کی لاشیں علم کی پہاڑیوں سے ملی ہیں۔ اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ دونوں کے جسم پر کوئی تشدد کے نشانات تھے یا نہیں۔ تاہم پولیس اہلکاروں کا کہنا ہے کہ اس بارے میں مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ان دونوں اہلکاروں کے نام فضل واحد اور محمد طارق بتائے گئے ہیں، جبکہ ان کا تعلق خیبر پختونخوا کے ضلع مردان سے تھا۔ پولیس نے واقعے کے بعد علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے، جو تاحال جاری ہے۔ تاہم آخری اطلاعات موصول ہونے تک کسی قسم کی کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی تھی۔ سوات کے جنوب مغرب میں علم کی پہاڑی سلسلے پر مشتمل دشوار گزار علاقہ ہے، جو سوات اور بنیر کی سرحد پر واقع ہے۔ ماضی میں یہ علاقہ طالبان کا گڑھ رہا ہے اور اس کی بحالی کے بعد بھی اس علاقے میں پولیس اہلکاروں پر حملے ہو چکے ہیں، جن میں متعدد پولیس اہلکار ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
اور اب رخ کرتے ہیں انڈیا کا، جہاں جنوبی ریاست تلنگانہ میں ہندو پجاریوں سے شادی کرنے والی خواتین کو 3-3 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ اعلان تلنگانہ برہمن فلاح و بہبود کونسل کی طرف سے کیا گیا۔ اعلان کے بعد معاشرے کے مختلف حصوں سے رد عمل سامنے آیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ حسین عسکری۔
اپنے اس فیصلے کی حمایت میں تلنگانہ برہمن کلیان تنظیم کا کہنا ہے کہ پجاریوں کی معاشی بدحالی کے سبب انہیں شادی میں مشکلات کا سامنا ہے اور اسی لیے انہیں مالی امداد دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ برہمن پریشد کے صدر کے وی رمنچاری کا کہنا ہے کہ جب تک پجاری موجود ہیں اس وقت تک مندر اور اس کا نظام جاری رہے گا اور اس فیصلے سے سب مستفید ہوں گے۔ مہا برہمن سنگم کے سیکرٹری نرسمہا شرما کہتے ہیں کہ غریب برہمنوں کی مدد اور ان کی فلاح کے ساتھ ہندو تہذیب و ثقافت کو فروغ دینے کے لیے اس قسم کے فیصلے ضروری ہیں۔ خیال رہے کہ تلنگانہ حکومت نے 2016 کے اپنے بجٹ میں برہمنوں کی فلاح و بہبود کے لیے 100 کروڑ روپے مختص کیے تھے۔ اگرچہ کچھ پجاری قریب ہو سکتے ہیں، تاہم اس فیصلے پر سماج کے بعض حلقوں کی جانب سے نکتہ چینی کی جا رہی ہے۔ سماجی ترقی کونسل کی ڈائریکٹر کلپنا کننا برہنگ کے مطابق اس طرح کے فیصلے آئینی اصولوں سے ہم آہنگ نہیں ہیں، اور برہمن کونسل اپنے فیصلے کو چھپانے کے لیے انتظامیہ کی ہدایات کی آڑ لے رہی ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کسی کی شادی ریاست کی ذمہ داری کس طرح ہو سکتی ہے، اور اگر کوئی تنہا رہتا ہے تو کیا یہ حکومت کا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس قسم کی مالی امداد سے ایک ہی طبقے کے مفاد پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ آئین کے مطابق معاشرے کے پسماندہ طبقات کے لیے تعلیم اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے فلاح و بہبود کے اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ ان لوگوں کے لیے جو اس دائرے میں نہیں آتے۔ کیا بغیر پیسے کے شادیاں نہیں کرائی جا سکتی؟ کلپنا نے اس فیصلے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے منصوبے گرتے ہوئے سماجی رسم و رواج کی عکاسی کرنے کے ساتھ ساتھ سماج میں ذات پات کے جاگیردارانہ نظام کی بنیادوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ اس معاملے پر ہائی کورٹ کی ایک وکیل رچنا ریڈی نے کہا کہ یہ منصوبہ ہندوؤں کی شادی کے قانون کی خلاف ورزی ہے۔ سماجی کارکن دیوی کہتی ہیں کہ اس منصوبے سے ایسا لگتا ہے کہ پجاریوں کو جہیز دیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب برہمن پریشد نے کہا ہے کہ وہ ایک ہفتے میں اس منصوبے کی مکمل تفصیلات پیش کریں گے۔
تفصیلات سنا رہے تھے حسین اسکرے۔ سیربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں، اور اب وقت ہوا ہے دلی سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر کے ریڈیو کالم دوسرا پہلو کا۔
انڈیا میں گزشتہ دنوں مسلم لڑکیوں سے متعلق دو قابل ذکر واقعات رونما ہوئے۔ بالی ووڈ کے معروف اداکار عامر خان کی فلم سیکرٹ سپر اسٹار ریلیز ہوئی۔ یہ فلم ایک 14 سالہ مسلم لڑکی انسیا پر بنی ہے، جو اپنے خوابوں اور تمناؤں کے حصول کے لیے اپنے گھر اور معاشرے میں جدوجہد کر رہی ہے۔ اس لڑکی کا تعلق ایک روایتی قدامت پسند فیملی سے ہے۔ انسیا ایک گلوکارہ بننے کا خواب دیکھ رہی ہے۔ اس کے والد ایک انتہائی سخت اور قدامت پسند شخص ہیں، جو ہرگز برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کی لڑکی اس طرح کے راستے پر چلے۔ ماں باپ کے رشتے بھی اچھے نہیں ہیں اور کبھی کبھی تشدد کا رخ بے اختیار کر لیتے ہیں۔ جس دن یہ فلم ریلیز ہوئی، اسی دن ملک کی معروف دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کے شعبہ افتاء کی جانب سے سوشل میڈیا پر مسلم لڑکیوں کی موجودگی سے متعلق ایک فتوی کی توثیق کی گئی۔ اس فتوے میں کہا گیا ہے کہ چونکہ لڑکیوں کو نامحرموں کے سامنے نہیں آنا چاہیے، اس لیے انہیں فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر اور یو ٹیوب جیسی جگہوں پر اپنی تصویریں اور پیغامات وغیرہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ صاف لفظوں میں اگر کہا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ لڑکیوں کو سوشل میڈیا جیسی جگہوں پر سرگرم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ بقول ان کے اسلامی روایات اور قدروں سے مطابقت نہیں رکھتا۔ انٹرنیٹ اور اسمارٹ فون نے حالیہ برسوں میں انڈیا جیسے معاشرے میں آزادی کے نئے افق کھول دیے ہیں۔ ہر طرح کی جانکاری، تفریح، گانے، فلم اور علوم تک اب بلا روک ٹوک ہر کسی کی رسائی ہے۔ ملک کا مسلم معاشرہ سب سے پسماندہ اور قدامت پسند معاشرہ ہے۔ بیشتر علاقوں میں لڑکیاں اب بھی سر سے پاؤں تک پرانے طرز کے پردے میں قید ہیں۔ بہت سے ایسے فتوے بھی موجود ہیں اور جو کبھی کبھی دہرائے بھی جاتے ہیں، جن میں لڑکیوں کو یونیورسٹی اور کالج میں پڑھانے کی مخالفت کی جاتی ہے، کیونکہ وہاں لڑکے بھی پڑھتے ہیں۔ بیشتر والدین اپنی بچیوں کو صرف اچھی جگہ شادی کرنے کے لیے پڑھاتے ہیں۔ مسلم لڑکیاں اگر اعلیٰ تعلیم حاصل بھی کر لیں تو عموماً انہیں ملازمت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ملک میں کم عمر کی لڑکیوں کی شادیاں جن گروپوں میں سب سے زیادہ ہیں، ان میں مسلم پیش ہیں۔ مسلم معاشرہ لڑکیوں کے معاملوں میں کئی معنوں میں دوسری برادریوں سے بہتر بھی ہے، لیکن مجموعی طور پر لڑکی کا ایک محدود مقام ہے۔ جس طرح وہ پردے میں بند ہے، اسی طرح اس کے خوابوں اور تمناؤں پر بھی پہرے ہیں۔ وہ اپنے فیصلے کرنے، اپنے بارے میں سوچنے اور اپنی بات کہنے کی مجاز نہیں ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مسلمان اب رفتہ رفتہ تعلیم کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ انٹرنیٹ نے ہر شخص کو آزادانہ اور انفرادی طور پر سوچنے کی بے پناہ طاقت بخشی ہے۔ جس طرح علماء اپنے فتوے جاری کرنے کے مجاز ہیں، اسی طرح اب لوگ ان سے اتفاق نہ کرنے اور ان پر تنقید کرنے کے بھی مجاز ہیں۔ اب خیالات اور ان کے اظہار پر روک لگانا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اب فرد کی زندگی پر دوسروں کا کنٹرول رفتہ رفتہ ٹوٹ رہا ہے۔ عامر خان کی سپر اسٹار انسیا مسلم معاشرے کی ایک حقیقت ہے۔ نوعمر مسلم لڑکیوں کو اس کی جدوجہد میں یقیناً اپنا عکس دکھائی دے گا۔ اگر کوئی معاشرہ خود اپنے آپ کو اجتماعی طور پر نہیں بدلتا، تو پھر لوگ انفرادی طور پر اپنا راستہ خود بناتے ہیں۔ سوشل میڈیا نے ایسے ہی معاشروں میں انفرادی آزادی، برابری اور وقار کی زندگی کی ایک نئی راہ کھول دی ہے۔ والدین اور علماء کو بھی وقت کے ساتھ اپنے خیالات میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ انہیں اپنے معاشرتی اور سماجی قدروں کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا ہوگا، تاکہ کسی انسیا کو اس سبب اپنے خوابوں اور انفرادیت کو دفن نہ کرنا پڑے، یہ قدرت نے اسے ایک لڑکی کی شکل میں وجود بخشا ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی دلی۔
دوسرا پہلو، شکیل اختر کا ریڈیو کالم اگر آپ یہ پڑھنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ پر یہ موجود ہے، جس کا پتہ ہے bbcurdu.com۔ چین اور پاکستان کے درمیان قربت تو بڑھ رہی ہے اور سی پیک ایک اس کی علامت کے طور پہ سامنے آیا ہے، جس میں دونوں ملک بہت قریبی اقتصادی روابط بڑھا رہے ہیں۔ لیکن ایک اور دلچسپ خبر سامنے یہ آئی ہے کہ پاکستان سپر لیگ کی چیمپئن پشاور زلمے نے اگلے سال ہونے والے سپر لیگ کے تیسرے ایڈیشن کے لیے اپنی ٹیم میں چین کے دو کرکٹرز کو شامل کیا ہے۔ پشاور زلمے میں ان دونوں کھلاڑیوں کی شمولیت کے بارے میں بی بی سی اردو سے بات کرتے ہوئے پشاور زلمی کے افتخار الدین خٹک نے بتایا ہے کہ یہ دونوں کھلاڑی چین کی کرکٹ ٹیم کے انٹرنیشنل کرکٹرز ہیں اور ان دونوں نے چین کی نمائندگی کی ہوئی ہے۔ ایک سوال یہ بھی انہوں نے کہا کہ ان دونوں کھلاڑیوں کے انٹرنیشنل کرکٹ میں اعتماد اور شمار تو اچھے نہیں، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ کیسی کرکٹ کھیلتے ہیں۔ سیربین ابھی جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
تو مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے سامنے؟
لکھتے ہیں، ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا، بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا۔ بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے بی بی سی اردو سروس سے رابطہ قائم ہے، جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے۔
دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار، شہر میں ہوں یا دیہات میں، گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں، خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
اور اب دل تھام کر بیٹھیے کہ نصرت جہاں لا رہی ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ، سنیے اور جھوم جائیے۔
بی بی سی بالی ووڈ راؤنڈ اپ، بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
یہ تو اب کلیئر ہے کہ ریس 3 اب سلمان خان کے نام ہو چکی ہے، لیکن شاید بہت کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ سلمان نے ریس 3 کے میکرز کے لیے کچھ گائیڈ لائنز طے کی ہیں۔ ڈھیر ساری کامیڈی، نو اسٹیمی سینز اینڈ نو مینشن آف ڈرگز۔ لگتا ہے سلمان بچوں اور یوتھ کے لیے بیڈ ایگزامپل سیٹ نہیں کرنا چاہتے، یعنی ریس 3 اب ہوگی فل آن سلمان خان مووی۔ کیا بات ہے بھائی،
اکڑ بکڑ بمبے مو 80-90 پورے 100 رات کے بچ گئے پونے 2 جو ہوتا ہے ہونے دو۔
میں ہوں نصرت جہاں اور آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ ہیما مالنی بتائیں گی کہ اپنی خوبصورتی کو کیسے سنبھالے۔ تشار کپور نے گولمال ریٹرن میں کرینہ کپور کو مس کیوں نہیں کیا؟ اور تمہاری سولو یعنی ودیا بالن بتائیں گی اپنی نئی فلم کے بارے میں۔ گولمال ریٹرن کی بھیڑ یعنی ٹیم پہنچ چکی ہے سینما گھر تک۔ فلم میں ویسے تو سبھی پرانے ہیں، پرینیتی اور تبو کو چھوڑ کر۔ اب کہانی بھی نئی ہے یا پرانی، یہ تو دیکھنے کے بعد ہی پتا چلے گا۔ ہاں، کرینہ کپور مسنگ ضرور ہیں۔ یہ بتایا تشار جی، کرینہ کپور کی کمی محسوس نہیں ہوئی آپ لوگوں کو؟
اس فلم میں ایسا نہیں کیا، کیونکہ کہانی بہت ڈفرینٹ ہے، اسٹوری بہت ڈفرینٹ ہے۔ پرنیتی از پلینگ اے کیریکٹر، ٹبو از پلینگ کیریکٹر، بوتھ پلینگ کیریکٹرز دیٹ آر سو ڈفرنٹ فرام واٹ از آن گولمال 3 اینڈ آل۔ وہ جو ڈبو کا کیریکٹر تھا یا ایکتا کا کیریکٹر تھا، سو ایسا کوئی مطلب سچویشن آیا نہیں جہاں آئی وڈ تھنک دیٹ او وش کرینہ وڈ بی ہیئر، ایسا کبھی ہوا نہیں۔ اینڈ آن اے پرسنل لیول آئی کیپ سیئنگ ہر، سو دیئر از نو ریزن ٹو مس۔
ساڑی والی بھابھی لیٹ نائٹ شو۔
ہیلو، سلو کے ساتھ کون بات کرنا چاہتا ہے؟
आपका नंबर दो ना मैडम।
लिख लो 100।
विद्या बालन जब भी स्क्रीन पर आती हैं कुछ नया कर जाती हैं। इस बार वो लेकर आ रही हैं फिल्म तुम्हारी सुलू। कहानी भी अलग है और विद्या का किरदार भी।
बन जा तू मेरी रानी, तेनु महल दवा दूंगा। बन मेरी महबूबा, मैं तेनु ताज पवा दूंगा। सुन मेरी रानी रानी, बन मेरी रानी रानी। शाहजहान मैं तेरा, तेनु मुमताज बना दूंगा।
फिल्म का ट्रेलर देखकर मुझे तो बहुत मजा आया। खुद आपका क्या ख्याल है विद्या जी?
कभी कभी फिल्म बनते बनते बहुत कुछ बदल जाता है। यहाँ निखर गया फिल्म बनते बनते। तो वी ऑल ऑफ अस फेल्ट कि हमारे काम से इस फिल्म को और निखारा जा सकता है। इस वजह से सब मन लगा के काम कर रहे थे। उसमें मजा बहुत था, बहुत एट द एंड ऑफ द डे थकते थे तो बहुत अच्छा लगता था कि अच्छा पर काम बहुत अच्छा हुआ।
किसी शायर की गजल ड्रिंगर, किसी झील का कंवल ड्रिंगर। कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल।
इंडस्ट्री की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी का कहना है कि इस दौर में वाकई कोई ड्रीम गर्ल है तो वो है दीपिका। बात तो बिल्कुल ठीक है हेमा जी, लेकिन ये बताएं कि ड्रीम गर्ल बनने के लिए, ये यूं कहिए कि खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए क्या क्या करना चाहिए?
देखिए खूबसूरती जो है वो दैट इज आई थिंक इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड ना, और उसके संभालना हमारा काम है। और उसमें उसके लिए हमें योगा करना पड़े या डांस करना पड़े या डिसिप्लिन लाइफ बिताना चाहिए। इन सबको हम फॉलो करेंगे। यू कैन नॉट जस्ट लेट गो ऑफ yourself. Physically it is very necessary to look good, and mentally also, because you can't have any ill feeling, bad feeling. Always think good for other people, everybody, and for positive feeling rakhenge har cheez mein to hamare sath bhi sab cheez hi acha hi hota rehta hai.
नेशनल अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड और पद्मश्री का एजाज हासिल करने वाली सुमिता पाटिल ने 10 साल के अपने फिल्मी करियर में 80 फिल्में की हैं। सुमिता पाटिल अपने दौर की फाइनेस्ट स्टेज एंड फिल्म एक्ट्रेस समझी जाती थी।
हमने ये सनम को खत लिखा, खत में लिखा, ए दिल रुमा दिल की गली शहरे वफा।
उन्होंने 1975 में श्याम बेनेगल की फिल्म चरणदास चोर से डेब्यू किया था। जिस वक्त श्याम बेनेगल ने उन्हें डिस्कवर किया था उस वक्त सुमिता एक टीवी न्यूज रीडर थी।
अरे जाने कैसे कब कहां इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया।
करोगे याद तो हर बात याद आएगी, गुजरते हर मौज ठहर जाएगी।
फिल्म बाजार में उन्होंने अपनी मुख्तलिफ छाप छोड़ी थी। ज्यादातर फिल्मों में सुमिता पाटिल के किरदार इंतहाई मजबूत और जुर्रतमंदाना होते थे। उनकी मकबूलियत ने राज सिप्पी और बी आर चोपड़ा जैसे बड़े और कमर्शियल फिल्मसाजों को भी रागिब किया, और सुमिता ने शक्ति और नमक हलाल जैसी कमर्शियल फिल्मों में भी काम किया।
दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है।
फिल्म नमक हलाल में उनके सामने अमिताभ बच्चन थे। उनका कहना है कि फिल्म में सुमिता बारिश में डांस वाले गाने से खुश नहीं थी। उन्हें लगता था कि ये गैर जरूरी है।
Some of the things that she did in cinema with me were totally against her nature. Particularly a film like Namak Halal, where she had to do a rain dance with me. She felt it was absolutely away from her culture and thinking.
आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, आज फिसल जाए तो हमें ना उठाइयो, हमें जो उठाइयो तो खुद भी रपट जाइयो, खुद भी फिसल जाइयो।
ये वो दौर था जब शबाना आजमी भी पैरेलल सिनेमा में पाए की अदाकारा समझी जाती थी और दोनों का मुवाजना भी किया जाता था। शबाना का कहना है कि उनके और सुमिता के दरमियान दोस्ती नहीं बल्कि कंपटीशन था।
स्मिता एंड आई कुड नेवर बी फ्रेंड्स,
The rivalry between us, some of it manufactured by the media, some of it real, caused tension. I have said it before, and I do so again, that I have been guilty of making uncharitable remarks about her, and I regret it. There were efforts at reconciliation, and we were able to maintain civility, but it never turned into friendship.
Koi ye kaise bataye ki wo tanha kyun hai? वो जो अपना था वही और किसी का क्यों है।
सुमित्रा पाटिल अदाकार राजबब्बर के इश्क में गिरफ्तार हुई और राजबब्बर ने अपनी बीवी नादरा को छोड़कर उनसे शादी की, जिसके लिए सुमित्रा को काफी तनकीद का निशाना बनाया गया।
जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा।
'86 में अपने बेटे प्रतीक बब्बर की पैदाइश के दो हफ्ते बाद ही सुमित्रा इंतकाल कर गई। अपने मुख्तसर करियर में सुमित्रा पाटिल ने अपनी अदाकारी और बेमिसाल किरदारों से लोगों के दिलों पर कभी न मिटने वाली छाप छोड़ी है।
मुझे मौत ने नहीं, मुझे जिंदगी ने मारा।
इस हफ्ते का धमाल जो है गोलमाल रिटर्न। जी हाँ, इस हफ्ते दो फिल्में रिलीज हुई हैं और दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं।
लक्ष्मण बोल,
क्या हुआ, क्या हुआ गोपू, क्या हुआ
गोपू? सुंदरी है सुंदरी,
ये लोग बोलते हैं तू बोला। भूत भूत घुस गया तेरे अंदर।
ए माधव, हिचकी तो एहूं भी बंद हो गई। तुम लोग भी खामखा।
अब तू सुनेगा मेरी आवाज।
हमारे फिल्म क्रिटिक अर्णब बैनर्जी दोनों फिल्मों के बारे में बात करेंगे। तो अर्णब, पहले गोलमाल की बात कर ले।
गोलमाल एक टिपिकल रोहित शेट्टी की फिल्म है। उसमें कहानी कुछ नहीं है, लेकिन एक्टर्स बहुत सारे हैं, सिचुएशंस हैं और डायलॉग्स हैं, डायलॉग बाजी है यानी। तो कुल मिला के एक दिवाली पर जिस तरह का हंगामा होना चाहिए वो रोहित शेट्टी की फिल्म में होता है और इसमें भी है। मज़ेदार बात यह है कि इसमें तब्बू जो बहुत एक सीरियस अदाकारा हैं, यहाँ पे कॉमेडी कर रही हैं। तब्बू की एंट्री एक बड़ी धमाकेदार है और मुझे लगता है कि तब्बू के आने से एक फिल्म में एक बहुत सारे अरमान जागे हैं लोगों के।
चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले अवार्ड की तरफ और ये अवार्ड प्रेजेंट करेंगे म्यूजिक डायरेक्टर शक्ति कुमार।
आमिर खान, या यूं कहें कि ज़ायरा वसीम की फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार कैसी लगी?
सीक्रेट सुपरस्टार एक नई किस्म की भी फिल्म, जो खासियत है वो इसकी हीरोइन है, जो हीरो है इस फिल्म की, उसका नाम है ज़ायरा वसीम। एक बॉर्न एक नेचुरल टैलेंट जो देखने को मिलता है, वो बहुत कम देखने को मिलता है, वो इस खास एक्ट्रेस में है। आमिर खान इस फिल्म में आए जरूर है, लेकिन उनका एक किरदार जो है वो सेंट्रल नहीं है। सेंट्रल कैरेक्टर जो है वो लड़की बनी है। फिल्म में जो सबसे बड़ी बात है वो परफॉर्मेंसेज हैं, चाहे वो ज़ायरा के जो माँ बाप बने हैं वो, और आमिर खान एक बिल्कुल नए अंदाज में नजर आएंगे एक पंजाबी रैपर के किरदार में। पूरी तरह से जो बुनी गई है कहानी वो बहुत मज़ेदार है और मुझे लगता है एक फेरी टेल होते हुए भी, जहां हम सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, फिर भी हम मानना चाहते हैं ऐसी फिल्म को कि ऐसा हो, ऐसा ऐसी लड़की के साथ हो, ये इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबसूरती है।
बॉलीवुड राउंडअप कैसा लगा आपको? तो अब अगले हफ्ते तक के लिए मुझे दे इजाजत और रखिए अपना ख्याल। खुदा हाफिज़।
मैं नचती फिरा
बीबीसी बॉलीवुड राउंडअप, बॉलीवुड राउंडअप।
बॉलीवुड राउंडअप पेश कर रही थी नुसरत जहां। इसी के साथ सैरबीन का वक्त अब ख़त्म होने को है। सैरबीन के आज के एडिटर थे हुसैन अस्करी और प्रोड्यूसर रफाकत अली। लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे राज नारायण स्वामी और इस्लामाबाद में स्टूडियो मैनेजर के फराज अंजाम दिए आमिर सिद्दीक ने। यहाँ जावेद सुमरो को इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले अहम आलमी ख़बरों के खुलासे के साथ इस्लामाबाद से एक मरतबा फिर शुमैला खान।
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں خودکش حملے میں کم از کم 15 فوجی کیڈٹس ہلاک ہو گئے ہیں. طالبان نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. گزشتہ روز کابل میں ایک امام بارگاہ اور مسجد پر حملوں میں 60 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے, جس کی ذمہ داری شدت پسند دولت اسلامیہ نے قبول کی تھی. کیٹالونیا کو آزاد ریاست بننے سے روکنے کے لیے اسپین کی حکومت نے خطے کے حکام کے اختیارات ختم کر دیے ہیں, جس کے خلاف بارسلونا میں لوگوں کی بڑی تعداد احتجاج کر رہی ہے. سعودی عرب کے وزیر تیل خالد الفتح نے ان کے ملک اور عراق کے درمیان معاشی تعاون بڑھانے پر زور دیا ہے. نائجر میں حکام کا کہنا ہے کہ پیرا ملٹری پولیس کی ایک چوکی پر حملے میں کم از کم 12 اہلکار مارے گئے ہیں. اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اندیا دیا ہے کہ وہ سابق صدر جان ایف کینیڈی کے قتل سے متعلق ہزاروں خفیہ دستاویزات ریلیز کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.